کہ نیوٹن نے اتنے بڑے بڑے قانون ایجاد کیے پھر بھی جہنم میں جائے گا؟ تو بات یہ کہ نیوٹن کو جس نے ایجاد کیا نیوٹن اس کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ تو یہ پوچھے. اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو 23 ڈگری, اس 23 میں بھی حکمتیں. اس 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے سردی گرمی فضا بہار کے موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں.
داڑھی رکھی تو لوگ ایک دم چہرہ ایسا بن جاتا ہے, دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ لوگ یہ ملا ٹائپ کا ہے. یہ ملا ٹائپ کا تانا نہ لگے, لوگ ملا نہ کہہ دیں.
مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں mufti-tariq-masood.com.
آج ہم نے گیڑ مارا دیا ہے, پہلی 8 رکعتوں میں 1 بار مکمل اور باقی 12 رکعتوں میں آدھا 12. یہی ترتیب 8 دن تک چلے گی, اس کے بعد پھر ایک ایک پہ آ جائیں گے. اصولی طور پر ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ 1 پارہ ہو اور 29 کو ختم ہو, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہونا, کہ افطار پارٹیوں میں جانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, وہ قرآن پھر ان کا رہ جاتا ہے. لوگوں کے لیے یہ والا پیکیج نکالا ہوا ہے لوگوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے. یہ رمضان المبارک کا ایک دفعہ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر موقع دیا, اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اپنی مسجد کو اللہ نے ہمیں آباد کرنے کی توفیق دی. ہاتھ باندھ کے اللہ کے کلام کو سننا ایسے ہے جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں تحویر قبلہ کا بھی حکم ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حکم دیا گیا کہ دنیا میں جہاں بھی ہوگے عبادت کے وقت, نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو گے. تو مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف رخ کر لیا. تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنتے ہیں, اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں, جھکتے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ناک زمین پہ رکھ کے سبحان ربی العالی, پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. اتنی خوبصورت عبادت ہے, اتنی خوبصورت عبادت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے, اتنی خوبصورت عبادت. اور ایسی عبادت بنائی نہیں جا سکتی, یہ اللہ کی طرف سے بتائی جا سکتی ہے, بنائی نہیں جا سکتی. علماء کہتے ہیں نا کہ علوم نبوت یہ خود دلیل نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے وہ علوم خود اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی نہیں تھے, سچے نبی. اس لیے میرے بھائی اپنے دین کی, اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے, اور اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. تو آج ہم نے سورہ بقرہ کا ایک بہت بڑا حصہ تلاوت کیا ہے. کچھ موٹے موٹے احکام جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں انشاءاللہ مختصر وقت میں اس کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا, بیان کروں گا. سب سے پہلے تو سورہ بقرہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے, سورہ فاتحہ کے بعد اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کوئی بھی کتاب جب شروع ہوتی ہے تو انٹروڈکشن ہوتا ہے, اس کا تعارف, یہ کتاب کس موضوع پر ہے, لکھنے والے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کروایا, تعارف کروایا. لا ریب فیہ, یہ جو کتاب تم سننے جا رہے ہو یا پڑھنے جا رہے ہو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. شیطان سب سے پہلے تمہارے دل میں یہ ڈالے گا کہ پتہ نہیں بنا تو نہیں لی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز. تو اللہ بتا رہے ہیں اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں پہلے. تاکہ اس کلام کا کلام ہونا دل میں بیٹھ جائے. دیکھیے اس کلام کا کلام ہونا یعنی اللہ کا کلام ہونا, اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی دیے, لیکن کچھ دلائل ایسے ہیں جس کا آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں, جو آج وہ ثابت ہوئے. کیسے؟ یہ کتاب جب نازل ہوئی تھی تو نزول کے وقت جو شروع میں سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ایک سورہ مزمل ہے, تیسرے یا دوسرے نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ماننے والے بمشکل 5-6 افراد ہوں گے, چاروں طرف سے مخالفت. اور کتاب نازل کتنی ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, سورہ مدثر اور سورہ مزمل. اس سورہ مزمل میں اس کا نام تجویز کیا گیا, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کا نام تورات, انجیل, زبور, اس کا نام رکھا جا رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا. سورہ مزمل میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اس قرآن کی تلاوت کریں آرام سے, تجوید کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ. تو اللہ نے نام بتا دیا, اس کا نام کیا ہے؟ القرآن. یہ نام ہی معجزہ ہے, یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ نام کوئی انسان نہیں رکھ سکتا, یہ نام وہی رکھ سکتا ہے جو عالم الغیب ہے, جس کو پتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز ملنے والا ہے. دیکھو ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں, اچھا نام رکھتے ہیں نا تاکہ اچھا بنے. وہ کوئی بہادر خان رکھے گا, کیا ہمیں پتا ہوتا ہے یہ بہادر بنے گا؟ بعض دفعہ وہ اتنا بزدل بنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نام بہادر خان اور ڈرتا چوہے سے بھی ہے. بعض بچے ان کا نام باندھ رکھتے ہیں قیامت خان, پھر صبح سرحد میں پشاور میں آج ہو سکتا ہے 5 روزہ ہو, دوسرا تو ہے ہی بار, بعض علاقوں میں شاید 4th-5th بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو نام ہم رکھتے ہیں, تجویز کرتے ہیں اپنی طرف سے اس امید پر شاید ہی ایسا نکل آئے, شاید, لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ اتنا بزدل ہوگا تو ہم بہادر خان کا بھی نام نہ رکھتے, لیکن اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا القرآن. قرآن کا یہ قراءت سے ہے, قراءة کا معنی پڑھنا, یہ قراءة کہتے ہیں نا پڑھ, قراءت پڑھنا. قرآن بے پناہ پڑھی جانے والی, مبالغے کا صیغہ ہے, ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھی جائے اس کے لیے لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے لحاظ سے جو نام سوٹیبل ہے وہ کیا ہے بولو بھائی؟ قرآن. ابھی پڑھنے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ان کو بھی اللہ اٹھا رہے ہیں, اٹھ کے پڑھیے یا ایھا المزمل, سوئے نہیں, آرام نہ کریں, اب آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے, اٹھ کے پڑھیں اس قرآن کو, جس جو پڑھی جانے والی کتاب. یہ نام پتا چلا, بتا دیا یہ نام کہ اتنی پڑھی جائے گی کہ دنیا میں اس کا 1000واں حصہ بھی کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی. 1400 سال گزر گئے, دنیا کی کسی کتاب پہ لفظ قرآن فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے سوائے اس کتاب کے. اگر کوئی کہے یہ بھی قرآن ہے, کتنی پڑھی جاتی ہے, اتنے ملکوں میں پڑھی جاتی ہے, اپنی کتاب کو کوئی کہہ دے, باقی نہیں, باقی کا پتہ ہی نہیں, یہ اتنی پڑھی جاتی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا نام بتایا جا رہا تھا اس وقت تو 4-6 پڑھنے والے, وہ بھی ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے, لیکن اللہ نے نام تجویز کر دیا اتنی پڑھی جائے گی کہ کافر بھی اس کا اعتراف کرے گا کہ اس سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی. اور دیکھیں اس کتاب کی عجیب خصوصیت, دنیا میں کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی, یہ اعزاز تو ہے قرآن, دنیا میں کوئی کتاب اتنی سنی بھی نہیں جاتی. ممکن ہے بہت ساری کتابیں وہ لوگ پڑھ لیتے ہوں, لیکن ایک پڑھ رہا ہوں سب بیٹھ کے سن رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا, اتنی دنیا میں کوئی کتاب سنی نہیں جاتی. اس کتاب کو اللہ نے ایک اعزاز, اچھا یہ بھی بتا دوں, یہ بھی قرآن سے, دا جب فرمائے نا ذالک الکتاب، عربی میں لغت کا جو قاعدہ ہے صرف اور نحو جن کو آتی ہے، اصولی لحاظ سے یہ ہونا یوں چاہیے تھا ذالک کتاب، یہ ایک کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب کسی کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس موضوع پر ایک کتاب ہے، یوں کہا جاتا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے. کتاب اصل میں باقی کتابیں اس کے مقابلے میں کتاب کہلانے کی لائق اور مستحق ہیں ہی نہیں، کیونکہ کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کو پڑھیں، اس سے کچھ سیکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں جتنا اس کو پڑھا اور جتنا اس سے سیکھا جائے گا، اور تیسرا نمبر کیا ہوتا ہے کہ پڑھیں سیکھیں اس پر عمل کریں. تو جتنا اس کو پڑھا، جتنا اس کو سیکھا اور جتنا اس پر عمل کیا جائے گا، کسی کتاب پر کو نہ اتنا پڑھا جائے گا، نہ سیکھا جائے گا، نہ عمل کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے شروع میں کیا فرما دیا ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے. تو شروع میں ہی اللہ اس کا معجزہ ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ جو پیشگوئیاں کر رہا ہوں نا کتاب شروع ہوتے وقت، وہ پیشگوئیاں تم 1400 سال کے بعد بھی پوری ہوتی دیکھو گے، تمہیں نظر آئیں گی. تو اللہ نے نام کیا رکھا القرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ایک خصوصیت، نمبر دو سب سے زیادہ سنی جانے والی دوسری خصوصیت، نمبر تین سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی، اتنی عقیدت کے سمجھ میں نہ آئے تو بھی پڑھتے ہیں، نمبر چار سب سے زیادہ بغیر سمجھے سنی جانے والی. کتنی خصوصیات ہو گئی؟ چار. نمبر پانچ سب سے زیادہ احترام سے پڑھی جانے والی. پڑھی بھی بہت جاتی ہے اور سب سے زیادہ کیا مطلب؟ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، جنابت کی حالت میں مرد نہیں پڑھ سکتا، عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی. اتنا بھی کافی نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے کتاب کو ٹچ کرنا ہو لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، باوضو ہاتھ لگایا جاتا ہے اس کتاب. یہ تین اعزاز اور صرف اس کتاب کے ہیں، دنیا میں کسی کتاب کے نہیں. یہ پانچ نمبر ہو گئے. چھٹا نمبر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پڑھی جانے والی، اتنے ایک اکرام سے کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں. اور ساتواں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سنی جانے والی، بیٹھ کے نہیں سنتے کھڑے ہو کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیٹھ کے تلاوت سے، رکوع اور سجدے میں تلاوت سے منع کیا ہے. علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ رکوع اور سجدے میں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں آپ کب پڑھیں؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر پڑھیں. اس لیے نماز میں رکوع، ہاں بیٹھ ہی کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا بیٹھنا ہی قیام کے قائم مقام ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں تلاوت کو ناجائز قرار دیا گیا. تو چھ نمبر ہو گئے، اتنا ادب. اور عجیب سے عجیب تر یہ، اتنا کسی کتاب سے دنیا میں کسی کو والہانہ عشق نہیں ہے جتنا اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اس کتاب سے. بڑے بڑے مصنفین کی کتابیں جلا دی جاتی ہیں، بڑے بڑے مصنفین کی کتابیں پھینک دی جاتی ہیں غصے میں، اس کتاب کو نہ پھینکا جاتا ہے نہ جلایا جاتا ہے. اگر کوئی جلا دے پھینک دے کافر غیر مسلم تو کیسے احتجاج ہوتا ہے اسلامی ملکوں میں؟ ابھی افغانستان میں 2 سال پہلے ایک امریکی نے توہین کر دی تھی قرآن مجید کی، وہ توہین اس کے گلے پڑ گئی تھی، سارے پٹھان جو ہے نا نکل آئے، سارے جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب نکل آئے، اسلحہ لے کے امریکی کیمپوں میں حملے شروع کر دیے تھے. انہوں نے معافیا مانگی اور اس کے بعد سے دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوئی. اتنا ادب. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کتاب پر جتنا عمل کیا گیا ہے، دنیا کی کسی کتاب کے 10ویں حصے پر بھی اتنا عمل نہیں کیا. اس کتاب سے پوری پوری زندگیاں بدل دی گئی ہیں. سب سے پہلے اس سے زندگی تبدیل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے، قتل کے ارادے سے. کسی نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، بہن مسلمان ہو گئی ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہو. گھر گئی بہن کو دیکھا تو زور سے ایک تھپڑ مارا, وہ بیچاری رو پڑی. پھر قصہ مختصر فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پڑھو. کیا تلاوت کر رہی تھی بہن نے جب تلاوت کرنا شروع کی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے. اتنا شائستہ کلام, اتنا پیارا کلام کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. وہ تو عربی جانتے تھے. فوراً کایا پلٹ گئی. کوئی کتاب ہے جسے پڑھ کے ایسے فوراً قاتل اور جانی دشمن کا دل تبدیل ہو جائے؟ پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے سے پوچھا کون؟ فرمایا عمر. کہا اچھے ارادے سے آئے ہو یا برے ارادے سے؟ پتا تھا عمر آئے ہیں, یہ تو بہادر آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ اگر برے ارادے سے آئے تو اسی تلوار سے گردن اڑا دوں گا. حضرت عمر نے فرمایا اچھے ارادے سے آیا ہوں. دروازہ کھولا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا, فوراً کلمہ پڑھ لیا. نجاشی عیسائی بادشاہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو وہاں ہجرت کا حکم دیا. ابو سفیان اور یہ ظالم اس وقت کافر تھے, ابو سفیان بہت صحابہ پر ظلم ہو گئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کچھ صحابہ کو لے کر, جن میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار بھی تھے, حکم دیا کہ ان کو لے کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کچھ صحابہ چلے گئے پیچھے سے. ابو سفیان نے اب نجاشی کو خبر دی کہ بھائی یہ تو ہمارے دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں, باپ دادا کے دین سے, یہ تو پناہ دینے کے لائق نہیں ہے. نجاشی جو عیسائی تھا, عیسائی پادریوں کو بلایا, اس نے مشورہ کیا. سب نے مشورہ دیا بھائی ان کو بلاؤ, ان سے پوچھو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑا ہے, باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑا ہے, کوئی ریزن کوئی معقول وجہ بیان کریں تو ہم پناہ دیں گے, اور اگر یہ باغی ہیں باغیوں کو ہم پناہ نہیں دیں گے, ان کو حوالے کر دیں گے. بلایا تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے وہ نمائندہ بنے, متکلم بنے. پوچھا بھائی تم کیوں محمد کے دین پر تم نے صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مردار کھاتے تھے, مردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا مردار مت کھاؤ. ہم رشتوں کو توڑتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتے جوڑنا سکھائے. ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, ہم بت پرستی میں مبتلا تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے مورتیوں کو بنا کے اس کے سامنے جھکتے تھے. نجاشی پر ان میں سے کسی باپ کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں. نجاشی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی پر, کیونکہ وہ خود عیسائی تھا, جانتا تھا کہ پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے, اور یہ بھی پتا تھا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے. تو نجاشی نے کہا کہ اچھا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے کیا وہ کلام پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر تیار نے کہا ہاں. اب چونکہ عیسائی تھا تو حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم شروع کر دی. سورہ مریم میں حضرت زکریہ, حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں آل عمران, ان کا بہت زیادہ تذکرہ ہے, جو آج تورات انجیل میں بھی ملتا ہے, مگر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح قرآن میں. حضرت جعفر تیار نے تلاوت کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. اللہ نے فرمایا اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سورت تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو زکریا پر ہوئی جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. نجاشی جانتا تھا کہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں نہیں جانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کی سرزمین میں بدوؤں میں رہنے والے, جن کا اہل کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں, امی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہیں کیا پتا عیسیٰ کون, مریم کون, زکریا کون, سلیمان کون, داؤد کون, یہ ساری چیزیں تو عیسائی یہودی جانتے تھے. تو حضرت جعفر طیار نے آیتیں پڑھنا شروع کی. یہ تیرے رب کی وہ رحمت ہے جو زکریا پر ہوئی جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. کیا ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو کر جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں نا، ایسے سفید ہو چکے ہیں، سارے اسباب اولاد کے ختم ہو چکے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن تیری دعا سے مایوس، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یہ نام بھی ہم نے تجویز کیا. یہ ساری باتیں عیسائی جانتے تھے. نجاشی حیران ہو گیا کہ ایک لکھنا نہ جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اور عرب کے جاہلوں کے معاشرے میں پیدا ہونے والا جنہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، اور کھڑے کھڑے جانور کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتے ہیں یہ لوگ، ایسے جاہل ایسے ہٹ دھرم جن پر حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، تہذیب اور تمدن سے بالکل دور، وہ کیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف بتا رہا ہے بلکہ اتنے خوبصورت انداز میں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کا ایک حصہ پڑھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جعفر وہ نجاشی جو تھا وہ اتنا رویا، اتنا رویا، اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے سارے پادری رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، گیلی ہو گئیں، بھیگ گئی ان کی داڑھی، اتنا روئے، اتنا روئے. جب حضرت جعفر طیار خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ کلام، یہ کلام اور حضرت عیسیٰ پہ جو کلام نازل ہوا تھا، یہ دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں، الگ الگ کلام، یہ بالکل ویسا ہی کلام ہے جیسا عیسیٰ پہ نازل، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. پوری زندگی چند آیات نے بادشاہ کی تبدیل کر دی، پوری زندگی، اور نہ صرف یہ کہ تبدیل ہو گیا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باندی بھیجی، ماریا قبطیہ، ہدیہ بھیجی. واحد شخص ہے جس کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، واحد شخص، اتنا، اتنی عزت دی. تو یہ زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں؟ قرآن سے، واحد کتاب. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں بتا رہا ہوں کیسے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں قرآن سے، کچھ ہوگا تبھی تو ہو رہی ہے نا، کچھ ہے، انسان کے کلام میں اتنی جان نہیں ہوتی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہم سفر میں، ہم سب جہاد کے ایک سفر میں تھے تو ایک نوجوان شہید ہو گیا. جب ہم اس کو دفن کرتے ہیں تو قبر اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. عام طور پر یہ کسی شخص کے معذب ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان تھا کہ قبر بھی اسے قبول نہیں کر رہی. ایسے بدبختوں کے ساتھ ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں کہ قبر قبول نہیں کرتی، اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ تو بھائی مجاہد ہے، اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے، کوئی بہت بڑا کیا منافق تھا، کیا تھا کہ قبر قبول نہیں کر رہی؟ اعمال بھی اچھے تھے، نماز بھی تھی، تہجد بھی تھی، تلاوت بھی تھی. اس زمانے میں ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اتنے لمبے سفروں سے میت کو یہاں پہنچا دیں. تو کہتے ہیں بحالت مجبوری ہم نے اس کو وہیں جنگل میں چھوڑ دیا، وہیں جنگل میں چھوڑ دیا. ہم جب واپس لوٹے تو اس کی ماں سے رابطہ کیا، ماجرہ پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرہ ہے، اس کی لاش زمین قبول نہیں کر رہی. تو اس نے بتایا کہ یہ کہیں مسجد میں بیٹھا تھا، اس نے وعظ سنا ایک عالم کا، اس میں قرآن کی آیت سنی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے، ابھی اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار, اگر میں اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دوں تو انہیں وعدہ کیا اس کے بدلے میں کیا دوں گا, جنت. دیکھو ایک آیت نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی. تو اے اللہ میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار. پھر گھر میں آ کے اس نے دعا مانگی ماں کے سامنے اور کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میری جان اللہ ایسے قبول کرے کہ میرے جسم کو قبر نصیب نہ ہو اور میری لاش کو پرندے اور درندے کھا کے ختم کریں. قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہوں اور میرے جسم کے ٹکڑے درندوں کے پیٹ سے نکل رہے ہوں. اللہ پوچھے کہ یہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, لوگ تو قبر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور یہ درندوں اور چرندوں کے پیٹ سے کیوں آ رہا ہے. تو میں کہوں اے اللہ یہ سب کا سب تیری راہ میں ہوا ہے, یہ سب کس کی خاطر ہوا ہے؟ تیری خاطر ہوا ہے. کتنی بڑی قربانی ایک آیت سے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا, عابد الحرمین, ہر وقت حرم میں پورے سال اعتکاف میں رہتے تھے پورے سال. اور حرم آج کا حرم نہیں, ایئر کنڈیشن, آج تو آنے کا دل ہی نہیں کرے, نیچے تہخانے میں چلے جاؤ, وہاں الگ موسم ہوتا ہے, اوپر الگ موسم ہوتا ہے. اس زمانے کی عرب کی گرمی جب زمین حرم کی کچی تھی, کوئی کولر نہیں کوئی پنکھے نہیں, اس زمانے میں پورے سال حرم میں اعتکاف میں رہتے تھے فضیل ابن عیاض. یہ کیسے ہدایت ملی ان کو؟ یہ تھے عیاش, دولت مند, شراب کباب گانے بجانے کی محفلیں جو ایک نوجوان کے دماغ میں ہوتی ہیں, دولت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ بس اسی شباب کباب میں مست رہتے تھے. ان کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, تو کیا تھا کہ یہ اس معشوقہ سے چھپکے سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. دیوار پھلانگنے کے لیے جب کسی گھر پہ چڑھے تو کوئی نوجوان تہجد میں تلاوت کر رہا تھا اور زور سے تلاوت کر رہا تھا, یہ آیت پڑھی, اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی کتاب کے سامنے جھک جائیں؟ ابھی تک وقت نہیں آیا. کتنا عرصہ گزارو گے عیاشی میں, کتنا عرصہ گزارو گے گناہوں میں, کیا اب تک کتنی عمر گزر گئی اب تک اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کا وقت نہیں آیا, دل نرم نہیں ہوا؟ تو فوراً چیخ اٹھے, قد آنا یا ربی, اے میرے رب آ چکا ہے. سمجھ گئے کہ یہ اللہ نے اس کے منہ سے کہلوائی ہے, کس کے لیے؟ میرے لیے. بعض دفعہ انسان میں کوئی برائی ہوتی ہے, اللہ ایسی آیت کسی کے زبان سے کہلوا دیتے ہیں جو بالکل اس کے لیے ہوتی ہے, بالکل ایسا لگتا ہے یہ اسی کے لیے. تو آیت پڑھی انہوں نے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ فوراً کہنے لگے اے میرے رب قد آن آ چکا ہے, یہ وقت اب آ چکا ہے. اسی وقت اپنا باجا سارنگی توڑی, اس عورت کا پیچھا چھوڑا اور تلافی کی. اہل اللہ جب توبہ کرتے ہیں نا تو وہ ہماری طرح توبہ نہیں ہوتی لنگڑی لولی, ان کی توبہ ہوتی ہے کہ اب تک جو ہو چکا ہے نا پیچھے, آئندہ زندگی میں ایسا کروں گا کہ اس کی بھی تلافی ہو جائے, آئندہ زندگی میں ایسا کروں گا کہ اس کی بھی تلافی ہو جائے. سب چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. ان کے گھر کی عبادت کے بھی بڑے واقعات ہیں. کہتے ہیں پوری رات ان کی بیوی ان کے بچے پوری رات تہجد پڑھتے تھے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, قد آنا یا ربی, اہل اللہ کی عادت ہے کہ جو پیچھے زندگی میں گڑبڑ ہو چکی نا تو تلافی کرتے ہیں. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں ہو سکی, غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شرکت نہیں ہو سکی, بڑا افسوس ہوا کہ ایسی لڑائی تھی میں اس میں شرکت نہ کر سکا. نظر مانی، منت مانی. ہم لوگ کیا منت مانتے ہیں؟ فلاں جگہ شادی ہو جائے تو یہ کر دوں گا، فلاں جگہ کاروبار ہو جائے تو یہ کر دوں گا، فلاں یہ ہو جائے تو. یہ شادی کاروبار اور سیٹنگ، اس سے منتیں نکلتی نہیں ہیں. بات صحابی نے کیا منت مانی؟ اے اللہ، اگر آئندہ مجھے تو نے میدان جہاد میں شرکت کا موقع دیا، میری زندگی میں ایک دفعہ میدان گرم ہو جائے، ایک دفعہ گرم ہونے دے میدان، زندگی میں ایک دفعہ جہاد کا موقع دے دے مجھے. لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعْ، فرمایا خدا کی قسم اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. یہ بظاہر تو متکبرانہ الفاظ ہیں، لیکن جب طبیعت میں ناز ہوتا ہے نا، ناز، تو پھر یہ تکبر نہیں کہلاتا. اور ایک روایت میں لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعْ، اللہ دکھائے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. کیا مطلب؟ ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ بدر میں جو پیچھے رہا تھا نا، وہ کمی بھی پوری کر دوں گا. پھر جب غزوہ احد میں صحابہ کے قدم پیچھے ہٹیں، بہت بڑا مشرکین نے حملہ کیا، حضرت صاحب پیچھے نہیں ہٹے، وقتی شکست ہوئی تو آئے اور اپنی منت یاد آئی کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ وہ کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی. فوراً میدان جنگ میں گھسے، اتنی بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے، شہید ہو گئے. اتنی تلواریں اور تیر کے زخم ان کے جسم پہ آئے ہیں کہ ان کی بہن کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو انگلیوں کے کوروں سے پہچانا ہے. چہرہ تلوار اور تیر سے مست ہو چکا تھا، فنگر پرنٹ سے پہچانا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومنین میں پاس ایسے مرد ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو میرے بھائی کس کھاتے، ہم تو توبہ نہیں کرتے. توبہ کریں تو پچھلی زندگی کی تلافی کا خیال نہیں ہوتا، جو برباد کر دی اب کچھ زندگی تو موت کے قریب ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر آنے والا دن قبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن نے کتنے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا، اور بعض دفعہ قرآن ایسی آیت انسان کے سامنے آتی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھی ہی میرے لیے. اس کے تین واقعات میں نے سنا دی، ایک اور واقعہ سنیں. ڈاکٹر محمود غازی، بہت بڑے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر گزرے، بڑے اللہ نے علم دیا تھا ان کو، ان کی ایک کتاب ہے محاضرات قرآنیہ، بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، آنکھوں دیکھا. کہتے ہیں کہ میں باہر تھا تو ایک انگریز نے ان کو اپنا واقعہ خود سنایا. کہہ رہے کہ میں نے اسلام پہ ریسرچ کی کہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے. تو ریسرچ کرتے 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 مجھے کافی اطمینان ہو گیا کہ بھائی یہ مذہب سچا ہے. قرآن پہ بھی کافی ریسرچ کی، قرآن بھی پڑھا. کہہ رہے ہیں بالآخر میرا ارادہ ہوا کہ میں مسلمان ہو ہی جاتا ہوں، اسلام قبول کر ہی لیتا ہوں. پھر خیال ہوا کہ بھائی دیکھو ایک دفعہ جب قبول کر لیا تو واپسی کا آپشن نہیں ہے، واپسی کا. اور واقعی یہ مذہب، یہ یاد رکھیں، اسلام میں آنے کے بارے میں تو آزادی ہے، آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی، جانے کا واپسی کا آپشن، یہاں غیر مسلم باز آئے مسلمان ہونے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ آئیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سوچ لیں سمجھ لیں، لیکن جب ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر واپسی کا آپشن اسلام میں نہیں، واپسی کی اجازت نہیں ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، تاکہ لوگ کھیلنا بنا لیں مذہب. لیکن یہ بات یاد رکھیں، خیر یہ ایک الگ فقہی مسئلہ، پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. تو اس نے کہا پھر سوچ لو تھوڑا سا. بالآخر کہتا ہے کہ میں کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا سوچنے کے لیے. انگریز کو پتا ہے جب سوچتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہر طرح سے سوچتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں کہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، سوچ بھی رہے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے نہ دنیا کے نہ دین کے. وہ کہتے ہیں جب کسی چیز پہ ریسرچ کرو تو پھر سارے ادھر ادھر کے ذرائع منقطع کر کے صرف اسی چیز پہ سوچو. تو کہتے ہیں میں کمرے کا دروازہ بند کر کے، قرآن مجید میرے سامنے، اور میں سوچنے لگ گیا کہ بھائی سوچ لے، آخری فیصلہ کر لے، یا ادھر یا ادھر. کہتے ہیں میں نے کہا دل میں ایک دعا مانگی اللہ سے کہ اے خدا اے گاڈ اگر یہ مذہب سچا ہے ٹھیک ہے میرا ذہن اسی طرف جا رہا ہے لیکن کوئی ایک ایسی نشانی دکھا دے کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہو جائے کوئی خارق العادت یعنی کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ نہیں ہو سکتی جیسے چھت پھٹ گئی یا کوئی فرشتہ آ گیا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا عجوبہ دکھا دے تاکہ میرے دل میں اور اطمینان ہو جائے کہ یہ مذہب سچا ہے کہہ رہا بیٹھا ہوں اس امید پر شاید ہمیں کوئی فرشتہ آ جائے گا یا یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا کہہ رہا میں بیٹھے بیٹھے ایک دم مجھے خیال آیا قرآن کھولتا ہوں میں جیسے ہی میں نے قرآن مجید کھولا تو اس میں سامنے آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یہ کیا کہہ رہا تھا اللہ کوئی نشانی دکھا دے ہاں یہ کیا کہہ رہا تھا کوئی نشانی کہہ رہا جیسے ہی آیت کھولی سامنے لکھی ہوئی تھی آیت بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب اہل عقل کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اتنی کائنات کی نشانیاں دیکھ کے بھی تجھے یقین نہیں آ رہا تو اور کیا تجھے دکھاؤں میں تو کہتا ہے میرے خیال ہوا کہ اللہ تو نے یہ میرے لیے یہ آیت دکھائی ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اور کیا مانگتا ہے کائنات کے ایک ایک ذرہ خدا کے وجود کی خدا کی توحید کی گواہی دے رہا ہے کہہ رہے جیسے میں نے یہ آیت پڑھی میں نے فوراً بند کیا لیا اور کہا اے اللہ مجھے نشانی کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لی نشانیاں میں نے اسی وقت بند کمرے میں کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان تو بتاؤ دنیا کی کوئی کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے تبدیل کرتی ہے حدیث میں ایک دعا آئی ہے قرآن جو ہے نا قرآن اگر سمجھنا سمجھ میں آتا ہو تو جب قرآن کی تلاوت کرو تو ایسا لگتا ہے قرآن باتیں کر کے سمجھا رہا ہے تسلی دے رہا ہے قرآن باتیں کر کے کیا کر رہے ہیں آپ کسی بھی گناہ سے بچیں معاشرہ آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے کوئی خاتون اگر شرعی پردہ کر لے شرعی پردہ اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل خواتین کا پردہ پر آدھا دیدر آدھا بٹیر والا ہے برقع پہنے گی تو برقع ایسا اسٹائلش ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برقعے بھی جان آ رہی ہے اتنا خوبصورت برقع تو شرعی پردے کا مطلب شریعت میں جو پردے کا کہا ہے کوئی خاتون اگر کر لے شوہر بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتا بھائی بائی جن کو خوش ہونا چاہیے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں بھائی بائیکاٹ کر رہے ہیں کوئی داڑھی رکھ لے اس پہ وہ بےچارہ معاشرے میں عجیب سا بن جاتا ہے کوئی سود چھوڑ کے حلال پہ آ جائے کم آمدن پہ آ جائے وہ عجیب سا بن جاتا ہے معاشرے میں ایسے لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان سے باتیں کر کے ان کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے تم صحیح جا رہے ہو بالکل ان کی پرواہ نہیں کرو میں ایک دفعہ بڑا پریشان تھا پورا واقعہ تو میں نہیں سناؤں گا مختصر تو پریشان یہ تھا کہ دو تین سال پہلے کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ ظالم قوتیں ہمیشہ طاقت میں جا رہی ہیں آج دیکھ لو جتنے ظالم لوگ ہیں پھل پھول رہے ہیں ترقی پہ ہی آ رہے ہیں دو سال پہلے کوئی ایسی خبر آئی تھی اور جتنے اہل ایمان ہیں وہ دبتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں محاذوں پہ بھی ان کو شکست ہوتی چلی جا رہی ہے میں اتنا غم زدہ بیٹھا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے یہ سوچ کے کبھی بعض دفعہ میں اتنا اچھا ہوں نہیں کہ اتنے پریشان ہوتا ہوں ملکی حالات پر لیکن بعض دفعہ انسان کی کیفیات ہوتی ہے کبھی بھی کسی بڑا پریشان کہ کیا بات ہے دنیا میں اتنے نیک لوگ بھی ہیں لیکن پیچھے ہی ہوتے جا رہے ہیں ذلیل ہی ہوتے جا رہے ہیں اور جتنا بڑا ڈاکو جتنا بڑا دہشت گرد جتنا بڑا چور اچکا ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو کبھی کبھار انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی چوروں اور اچکوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں مولویوں کے چکر میں کدھر پھنس گئے ہم لوگ ٹھیک ہے نا میں بھی تو مولوی ہوں مولویوں ہی کے چکر میں پھنس کے یہاں پھنسا ہوں میں تو اسکول کالج میں پڑھتا تھا ایک مولوی صاحب کا بیان سنا تو ان کے چکر میں پھنس کے مدرسوں میں آ گئے تو ہمیں بھی انسان تو ہے کدھر دنیا میں پھرتے کماتے خوب موج مستی میلہ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انگریز کو دیکھو کیا مزے کر رہا ہے اور یورپ امریکہ میں جو یہاں سے مسلمان جاتے ہیں تین دن تو سوتے ہی نہیں وہ خوشی سے تین دن تو خوشی سے
ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کہاں سے بسم اللہ کہاں سے ہو, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بسم اللہ سے ان کی بسم اللہ مراد. تو ان کو یورپ میں جو یہاں سے جائے گا نا امریکہ, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ عیاشی کی ابتدا کہاں سے کروں. اتنے آپشن ہیں, سمجھ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. تو ظالم ترقی پہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں موٹر سائیکل لے کر ہوا خوری کے لیے باہر نکلا, تو زبان پہ بعض دفعہ قرآن مجید کی آیات آ جاتی ہے. ایک دم ایک آیت زبان پہ آئی, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اے غافل, اللہ نے صیغہ بھی واحد کا استعمال کیا ہے تاکہ جو تلاوت کر رہا ہے نا صرف اسی سے خطاب ہو. قرآن میں بعض صیغے ایسے ہیں جن میں جو تلاوت کرنے والا ہے صرف اسی سے خطاب ہو رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے پڑھنے والے, اے تلاوت کرنے والے, اللہ کو ہرگز ہرگز غافل نہ سمجھ ان لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ, اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے, ان کے عذاب کو مؤخر کر رہا ہے. لِيَوْمٍ, ایسے دن کے لیے, تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, جس دن ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ, آج یہ سر اٹھا کے چلتے ہیں, سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں, کل خوف اور دہشت کے مارے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے, ان کے سینے جھکے ہوئے ہوں گے. سرابیل من قطران وترشا وجوہہم النار, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی. پورا رکوع ہے یہ, پورا رکوع. اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا. اور میں نے وہی بتایا, میں وہ اتنا نیک نہیں ہوں, لیکن اس وقت عجیب کیفیات ہوئی. میں بائک پہ جا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ, اور آنکھوں سے آنسو کی پوری لڑی بہ رہی ہے, ایسے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر اس وقت پولیس والے نے روک لیا نا, کاغذات چیک کراؤ, تو وہ سمجھے گا کسی کی میت میں جا رہے ہیں. ایسی حالت ہوئی. لگا کہ اللہ نے یہ مجھے سمجھانے کے لیے میری آیت پہ زبان کو میری زبان پہ آیت کو جاری کی. ارے بے وقوفو, لا تحس, ہرگز غافل نہ سمجھ. دیکھیں صیغہ بھی کیسا ہے, لا تحسبن, ہرگز ہرگز. ہرگز کا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے, آپ بالکل اس کے اپوزٹ کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں. اگر سامنے والا کچھ اور نہیں سمجھ رہا, وہ نیوٹرل ہے, تو آپ ہرگز کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. آپ ایک سادہ ذہن ہے آپ کا, نہ آپ کا یہ نظریہ نہ آپ کو وہ نظریہ, تو آپ کو آ کے خبر دی جائے گی بھائی یہ ہو رہا ہے, قسمیں نہیں اٹھائی جائیں گی, ہرگز برگز یہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح ہے, جیسے لوگ آ کے بتاتے ہیں فلاں کا موبائل چھن گیا, تو یہ نہیں کہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ فلاں کا موبائل چھن گیا, یہ نہیں کہیں. آپ کہیں گے میں نے کب کہا کہ بھائی نہیں چھنا, آپ نیوٹرل تھے, تو آ کے خبر دی جائے گی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے, یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. قرآن قسمیں اس موقع پر اٹھاتا ہے جہاں سامنے والے کا نظریہ اس کے خلاف ہو, جہاں خلاف نہیں ہے وہاں قسمیں نہیں اٹھاتا. اور اگر ایک آدمی نے آ کے خبر دی کہ موبائل چھن گیا, آپ نے کہا نہیں چھینا میں نہیں مانتا, تو دیکھو خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں, کہے گا نہیں کہے گا. تو انسان کی کیفیت یہ ہے, وہ دنیا کے حالات دیکھ کے یہ گمان کرتا ہے کہ ظالم ہمیشہ ترقی میں رہیں گے. یہ ذہن بن جاتا ہے, سادہ کاغذ نہیں ہوتا ذہن, نیوٹرل نہیں ہوتا, یہ ذہن بن جاتا ہے. اس لیے اللہ اس کے اپوزٹ ذہن بناتے ہیں, قسم اٹھا کے. ولا تحسبن, یہ نون تاکید قسم کا معنی دیتا ہے, ہرگز ہرگز نہیں, ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. تو میرے بھائی یہ چند واقعات میں نے بتایا, واقعات کی تو ایک طویل فہرست. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اسی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے, تو نماز پڑھتے ہیں, مولوی صاحب بتاتے ہیں بھائی نماز پڑھو, کہتے ہیں قرآن میں ہے, کہتے ہیں ہاں لکھا ہوا ہے پڑھو, پھر صحیح. ورنہ پتہ نہیں مولوی صاحب کوئی نیا اپنا مولوی صاحب فرقہ کوئی نیا لے کر آ رہے ہیں, خود سے لوگوں قرآن میں ہے اطمینان آ جاتا ہے بھائی پھر تو ہے. روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے, اگر قرآن میں نہ ہوتا مولوی صاحب سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں. بھائی میں نے اپنے ابا سے سنا, انہوں نے اپنے ابا سے سنا, انہوں نے اپنے ابا سے, ہوتے ہوتے نبی تک سلسلہ پہنچاتے, بھائی پڑھا دو, پتہ نہیں آپ کے ابا نے سچ بولا جھوٹ بولا ہے بھائی, پتہ نہیں. ہم خامخواہ میں جو ہے صبح سحری سے لے کے ادھموئے بنے رہے, نہ پان نہ گٹکا نہ سگریٹ نہ تمباکو, سب چیزیں. آج کے جوان آدمی کے لیے روٹی چھوڑنا آسان ہے, شربت اور پانی چھوڑنا آسان, گٹکا چھوڑنا جو کھانے کی چیز ہے وہ نہیں. ایک صاحب روزہ نہیں رکھتے. کیوں بھائی؟ میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سگریٹ نہیں چھوڑتی. یعنی جو روٹی جو جسم کے لیے ضروری ہے, جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے, سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حساب کتاب ہے. تو اسی وجہ سے جو سگریٹ پینے والے روزہ رکھتے ہیں نا, ان بیچاروں کو میں دیکھتا ہوں, لوگ بےچارے آب زمزم سے افطار کر رہے ہیں, کوئی کھجور کھا رہے ہیں, کھجور بھی سنت, نفیس نفیس غذائیں, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں, یہ رو رہے افطار. اللہم لک صمت علی رزقک افطر. ہیروئن چیز ہے وہ, ہیروئن کا اللہم لک صمت علی رزقک افطر. اور نسوار والوں کو بھی ہم نے دیکھا, ایک آدھ پکوڑا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تو کر لیتے ہیں, اس کے بعد اللہم لک صمت علی رزقک افطر. اس لیے میرے بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو, نسوار پان گٹکا مٹکا, یہ کوئی مسلمانوں پہ جچتے نہیں. حلال حرام کی بحث میں نہ پڑو, اچھا نہیں ہے, اس کا بڑا نقصان ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا انسان. تو قرآن میں لکھا ہے, جلدی سے بس بات ختم کرتا ہوں, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آج ہم نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آئے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور اللہ نے بتا دیا کلوا واشربوا, رات کو کھاتے رہو کھاتے رہو, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ جن کو تقوی میں تھوڑا سا کچھ اضافی مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں رمضان میں کم کھانا چاہیے, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مقصد کیا ہے رمضان میں؟ اللہ کا مقصد ہے بھوکا رکھنا, تو افطاری میں بس دو تین کھجور کے نوالے چاٹ کے رکھ دیا کریں, اس سے ہوگا یہ کہ افطاری کی سنت بھی پوری ہو جائے گی, اور جسم جو کمزور شریعت کرنا چاہتی ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا. تو وہی کمزور کر کے ملے گا کیا؟ اس سے روحانی ترقی ہوگی, پھر کشف اور کرامات اور یہ سب چیزیں ہوں گی. بعد ہم جب چھوٹے بچے تھے تو جنگ اخبار میں پورا مضمون آتا تھا, اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک کھجور سے افطار کریں, بالکل مرنے لگے تو ایک آدھ گٹلی چوس سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, صحیح ہے نا؟ پھر صبح سحری میں دو گھونٹ پانی, اور اس طرح سے پورا مراقبہ کروایا جا رہا تھا. سب کووڈ رہا ہے, اسلام کا ان سے کوئی تعلق؟ اگر دیکھو, اگر روزے میں سوائے بھوک بنائے بھوک مقصود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کا حکم نہ دیتے, بلکہ کہتے کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد افطار کا وقت شروع ہو گیا, اجازت. لیکن اگر کوئی روزے کو خوب لمبا کرنا چاہے تو جتنی دیر بعد کھولے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا, تاکہ اور بھوکا رہے. مگر بتا دیا کہ اللہ نے کیا کہا ہے, ثم اتم الصیام الى اللیل, رات تک روزے کو لے, اور رات سے مراد حدیث میں غروب آفتاب, غروب آفتاب تک روزے کو لے کر جاؤ, اللہ نے کہہ دیا. اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کھا سکتے ہو, نہ, بس اتنا کہہ دیا کہ اس وقت تک بھوکا رہو. حدیث میں جلدی کا حکم اس لیے ہے کہ جب اللہ نے بھوکا رکھنے کا حکم دیا رہیں گے, جیسے ہی اللہ پابندی اٹھائے گا, اب بھوکا رکھ کے ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ یہ شریعت پر زیادتی ہو جائے گی. یہ بھوک آپ کی اپنی طرف سے ہے, یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے حکم دیا جلدی کھاؤ, جلدی کھاؤ, تاکہ یہ بتا دو اب ہمارا روزہ نہیں ہے. جب اللہ نے کہا تھا ہم نے چھوڑ دیا, جب اللہ نے اجازت دی اب ہم کھا کے دکھائیں گے, اب ہمارے ہاں کھانا عبادت ہے, تاکہ انسان اپنے دماغ کو شریعت میں گھسیڑنے کی کوشش نہ کرے. اسی میں حکمت یہ ہے, عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کے آتے تھے, جبکہ بقرعید میں ایسا نہیں تھا. علماء نے حکمت لکھے, دیکھو یہ خود علوم جو ہے نا, نبوت کے, نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اتنے اتنے کاموں میں حکمتیں ہیں. عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھاتے تھے, اور عید الاضحیٰ میں نہیں کھاتے تھے. علماء لکھے عید الفطر میں اس لیے جلدی کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں, اپنے عمل سے دکھائیں گے ہم, کیونکہ چاند نظر آ چکا ہے, رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے, ہم کھانے میں جلدی کریں گے صبح, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ لیٹ کھا رہے ہیں. نہ, جب ختم تو ختم. تو یہ تاکہ دماغ درست رہے, اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ جیسے بتائے گئے ہیں ویسے چلنے کا جذبہ برقرار رہے. اس لیے میرے بھائی, اس اللہ نے حکم دے دیا صبح سے لے کے رات تک مت کھاؤ, نہیں کھاتے, جب حکم اٹھاتے تو کھا لیتے ہیں. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم من کر رہے ہیں, قرآن میں نہیں لکھا ہوتا پھر میں بولتا
نہ میں خود عمل کرتا نہ آپ کرتے، میں بھی بولتا خالی. اب یہود و نصارہ کے یہاں بیچاروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کے مذہبی پیشوا بولتے ہیں وہ خود بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ان کے اپنے قانون جو امریکہ کا اپنا قانون ہے وہاں کے حکمران خود ان قوانین کو توڑتے ہیں، خود توڑتے ہیں. صرف اس موقع پہ نہیں توڑتے جس موقع پر ان کو قانون کی گرفت میں آنے کا ڈر ہوتا ہے، جہاں گرفت ہلکی وہاں سب قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، ہمیں اپنے احکامات بیان کیے. اللہ کا ہم پر احسان ہے 1400 سال سے یہ کتاب محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں بدلنے دوں گا، ورنہ میرے بندے کہاں جائیں. مولوی صاحب تو بدل جاتے ہیں نا، آج ایک بیان ہے اگلے دن بیان تبدیل، آج ہری پگڑی ہے کل سفید آ گئی، اگلے دن فتویٰ آیا کہ پگڑی پہننا جائز ہی نہیں اسلام. پبلک کہاں جائے گی بھائی، روزانہ فتوے بھی تبدیل، نیتیں بھی تبدیل، رکعتیں بھی تبدیل. آج بھی اس کل آٹھ، ایک صاحب تھے غیر مقلد ہو گئے تھے، بڑے نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، میں ان کو برا نہیں کہتا، لیکن ان کے دماغ میں یہی آیا کہ ایسے ہو جائیں، تو اب روز ان کی نماز تبدیل. ایک دن یوں کر کے نماز پڑھنے یہاں ہاتھ باندھ کے دوں، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں حدیث میں ایسے، اگلے دن اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث ملی اب ایسے. ایک دن میں نے دیکھا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں قوما میں، میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں حدیث میں تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا ہے، اس میں تو نہیں. دو چار دن بعد میں نے دیکھا جب رکوع کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں تو ہاتھ باندھ رہے ہیں، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نے ایک اور حدیث دیکھی ہے جس میں یہ. میں نے کہا بھائی ابھی نماز نماز میں، یہ تو 1400 سال پہلے دین مکمل ہو چکا تھا، جو اختلاف ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چلتا آ رہا ہے انہیں سے ایک کو فالو کر لو. یہ روزانہ ریسرچ بدل کیوں رہی ہے، اب تک پتہ نہیں کتنی تحقیق بدل چکی ہوگی. تو اس لیے ہم بدل جاتے ہیں، ہماری تحقیقات بدل جاتی ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ کر لیا، یہ کسی پہ چھوڑا نہیں ہے، کسی پہ چھوڑا نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہو جائے گی، ورنہ یہ کہا کہ یہ میں کر لوں گا. اور ایسی کی ہے کہ آج زبانی پڑھی جاتی ہے یہ کتاب. یہ کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب زبانی نہ یاد کی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، اتنی زیادہ یہ زبانی یاد بھی کی جاتی ہے اور زبانی پڑھی بھی جاتی ہے. تو بھائی آپ حضرات تراویح میں بھی آتے رہیں اور درس بھی سنتے رہیں. آج خلاصہ تو بیان نہیں کیا، لیکن جو بیان کیا وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کتاب کی اہمیت دل میں ہوگی تو آگے سمجھیں گے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.